ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین ابھی آپ نے خطبہ نماز جمعہ تہران کے تعلق سے ملاحظہ فرمایا کہ آج تہران کے انقلابی مومن اور انتہائی ہوشیار عوام نے نماز جمعہ کے اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ دسیوں لاکھ کی تعداد میں شرکت کر کے ایک بار پھر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اصولوں اور ان کی امنگوں اور اسی طرح رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی اطاعت اور پیروی کرنے کے تعلق سے ایک بار پھر تجدید عہد کیا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں حالیہ صدارتی انتخابات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلابی اور باشعور عوام کی تاریخ ساز شرکت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انتخابی نتائج اور انتخابات کے تعلق سے دشمنوں کے پروپیگنڈوں اور ان کی سازشوں کو بھی بے نقاب کیا. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان سے، مگر پہلے آئیے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
شانگھائی سربراہی اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا خطاب. عراق کی تعمیر نو کا بجٹ امریکہ کے ہاتھوں برباد. پاکستانی فوج کی کارروائیوں کا دائرہ وسیع. غزہ کی صورتحال پر تشویش. اسلامی جمہوریہ ایران کے دسویں صدارتی انتخابات.
ناظرین گزشتہ دنوں روس میں شنگھائی سربراہ اجلاس منعقد ہوا جس میں رکن ملکوں کے علاوہ مبصر ملکوں نے بھی شرکت کی، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد نے اس اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کچھ تجاویز بھی پیش کی. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد نے جو ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ روس کے شہر یکاترین برگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شریک ہوئے تھے، اس اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران کہا کہ دنیا کے مسائل و مشکلات کا سبب بین الاقوامی سطح پر حکم فرما سیاسی اور اقتصادی سسٹم ہے. انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے اور اسی طرح مبصر ممالک کے درمیان پائی جانے والی توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنظیم اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے خطاب میں اس تنظیم کے رکن اور مبصر ملکوں کو 6 تجاویز پیش کی. ڈاکٹر احمدی نژاد نے انصاف اور باہمی احترام کو بین الاقوامی تعلقات میں تعاون اور ارتباط کی بنیاد قرار دیا اور کہا کہ سیاسی، اقتصادی، سماجی اور سیکیورٹی کے میدانوں میں صلاح و مشورے سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے اس تنظیم کے سیکرٹریٹ کو اور زیادہ فعال بنانے کی ضرورت ہے. اقتصادی معاملات میں ایک مشترکہ کرنسی سے استفادہ اور اس تنظیم کے علاقائی اور عالمی پالیسیوں میں عملی نظم و ضبط کا قیام اور مشترکہ سیاسی و اقتصادی نظریات کی بنیاد کا تعین وہ جملہ تجاویز تھیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس اجلاس میں پیش کی. انہوں نے کہا کہ ان تجاویز کے ذریعے تنظیم کے رکن ملکوں کے باہمی تعاون میں توسیع کے تعلق سے اور زیادہ مدد ملے گی. صدر مملکت نے اسی طرح تہران میں چیمبر آف کامرس کے شاندار ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس چیمبر کی توسیع کی ضرورت ہے. گہرے مالی بحران کی وجہ سے مغرب میں بڑھتی ہوئی اقتصادی مشکلات کے پیش نظر علاقائی تنظیم کی تقویت اور تشکیل اور علاقے کے ملکوں کے درمیان پہلے سے زیادہ اقتصادی تعلقات میں توسیع کی ضرورت کا احساس بہت زیادہ ہونے لگا ہے. ماہرین کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی بحران کے جس نے سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ پر اپنا اثر ڈالا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اب دنیا میں چند قطبی نظام کا قیام ناگزیر ہو گیا ہے. مشترکہ خطرات میں جملہ دہشت گردی، منظم جرائم، بالخصوص نشیات کی اسمگلنگ وہ چیزیں ہیں جن کے پیش نظر علاقے کے ممالک کے باہمی تعاون کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن اور مبصر ممالک آپسی تعاون کے میدان میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب آنے پر مجبور ہیں تاکہ وہ مشترکہ خطرات کا مل کر مقابلہ کر سکیں. ان خطرات کے کم ہونے اور شنگھائی تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان تعاون میں توسیع کا راستہ ہموار ہونے کے بعد رکن ملکوں کے مابین اقتصادی تعاون بھی فروغ پائے گا. البتہ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ شانگھائی تنظیم ابھی تک اپنے مد نظر مقاصد کو حاصل کرنے میں اس لیے ناکام رہی ہے کہ اقتصادی اعتبار سے سبھی ممالک ایک جیسے نہیں. جہاں چین اور روس جیسے مضبوط ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں، وہیں تاجکستان اور ازبکستان اور قرقزستان جیسے اقتصادی اعتبار سے کمزور ممالک بھی اس میں شامل ہیں. البتہ یہ توقع بھی پائی جاتی ہے کہ چین اور روس اور اسلامی جمہوری ایران رکن ملکوں میں شامل بعض کمزور ملکوں کی تقویت کر کے اس تنظیم کو بین الاقوامی سطح پر ایک فعال تنظیم میں تبدیل کر دیں.
ناظرین، مغربی ذرائع ابلاغ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ عراق کی تعمیر نو سے متعلق بین الاقوامی امدادی بجٹ میں سے امریکی حکام نے خورد برد کی ہے، اور امریکی حکام اس سلسلے میں مالی بدعنوانی کے جرم کا مرتکب پائے گئے ہیں. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
بعض مغربی ممالک نے خبر دی ہے کہ عراق کی تعمیر نو کے لیے مختص کیے گئے بجٹ میں امریکہ نے خورد برد کی تھی. برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ نے فاش کیا ہے کہ امریکی حکام نے عراق کی تعمیر نو کے لیے مختص بجٹ میں سے جو بین الاقوامی اداروں اور دیگر ملکوں نے دیا تھا $125 ارب غائب کر دیے ہیں، جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ایک مغربی نامہ نگار پیٹرک کاکبرن نے عراق کی تعمیر نو کے لیے مختص کیے گئے بجٹ میں امریکہ کے ہاتھوں ہوئی چوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ میں نے عراق میں دیکھا وہ یہ کہ ایک بڑی عمارت تعمیر کی گئی جو امریکی سفارت خانے کو دے دی گئی. اس نامہ نگار نے کہا کہ حتی ایک کرین بھی میں نے نہیں دیکھی جو عراق کی تعمیر نو کے عمل میں مشغول ہو. حقیقت یہ ہے کہ عراق کی تعمیر نو کے لیے نسبتاً خطیر رقم کا بجٹ مختص کیے جانے کے بعد بھی عراق کی تعمیر نو کا عمل بہت ہی سست روی کے ساتھ جاری ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ عراق کی تعمیر نو کے عمل کی نگرانی کی ذمہ داری امریکہ کی ہے، اور اس کو اس بات پر نظر رکھنا ہے کہ یہ بجٹ کہاں پر صرف ہو رہا ہے. عراق کی تعمیر نو کے عمل پر نظر رکھنے والے ایک انسپکٹر اسٹیورٹ بوئن نے، جو امریکہ کی فیڈرل حکومت کے بھی تفتیش کار ہیں، کہا کہ عراق کے مخصوص کیے گئے بجٹ میں خورد برد کے آثار پائے جاتے ہیں. اسٹیورٹ نے کہا کہ عراق میں عمرانیات کے لیے مختص کیے گئے بجٹ میں سے $96 ارب چوری کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے شواہد و قرائن بتاتے ہیں، امریکی حکام نے سن 2003 سے 2004 کے برسوں میں $10 ملین جو بین الاقوامی برادری نے عراق کی تعمیر نو کے لیے دیے تھے، منمانی خرچ کیے، اور اس کی نہ تو کوئی رسید ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت. اس وقت بھی بعض اندازے اور تخمینیں یہ بتاتے ہیں کہ عراق کے لیے مختص کیے گئے بجٹ کا 90% حصہ برباد ہو گیا ہے، اور امریکہ خود کو اس کا جواب دہ بھی نہیں سمجھتا. بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ عراق کی تعمیر نو کے لیے دی جانے والی بین الاقوامی امداد پر کسی طرح کی سنجیدہ نگرانی کرنا ہونا، اور اس کے خرچ کے طریقہ کار پر کسی بھی طرح کی روک ٹوک کا فقدان، اور ساتھ ہی اس سلسلے میں اقوام متحدہ کو حاشیے پر لگا دیا جانا، اور اب امریکی حکام کی طرف سے بجٹ میں اس بڑے پیمانے پر ہیرا پھیری، یہ وہ سب عوامل ہیں جن کی وجہ سے عراق کی تعمیر نو کا عمل نہایت ہی سست روی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. بعض مغربی نظریہ پردازوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ عراق کی تعمیر نو کے لیے دی جانے والی عالمی امداد کی رقومات میں امریکی حکام کی بدعنوانی اس قدر زیادہ ہے کہ موجودہ امریکی صدر باراک اوباما کی حکومت بھی اس سلسلے میں تحقیق کا حکم دینے کی جرأت نہیں کر پا رہی ہے.
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان کے ملاکنڈ ڈویژن اور سوات کے علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف فوج کا آپریشن جاری ہے، بلکہ خبروں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کا دائرہ وسیع بھی کیا جا رہا ہے، اور فوج اس سلسلے میں جدید وسائل بروئے کار لا رہی ہے. صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے سوات آپریشن میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور ان کا کامیابیوں سوات، دیر، بونیر اور شانگلہ میں حکومت پاکستان نے بہت بڑے پیمانے پر نہ صرف زمینی حملے بلکہ فضائی طریقے پر بھی بہت, اور انہوں نے تقریباً 7 محاذوں پر بیک وقت جنگ کی, اور انہوں نے تقریباً سوات, بنیر اور مالاکند اور شانگلا میں ٹیررسٹ کو ویڈ آؤٹ, یعنی کہ بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ساؤتھ پنجاب اور ساؤتھ این ایل ایف پی اور ان ایریاز میں, بلکہ لاہور اور کراچی, اسلام آباد اور فیصل آباد تک بیت المحسود کی دہشت قائم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ٹیررسٹ کو بھی ویڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو بہت جلدی انہوں نے کی, اور اس سلسلے میں انہوں نے زمینی طریقے پر اور فضائی طریقے پر بھی ایک نیا آپریشن لانچ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن فوری طور پر اگرچہ کچھ نتائج لا سکے گا, لیکن یہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح کے سوات اور بنیر میں ہوا, کیونکہ وہ جغرافیائی لحاظ سے افغانستان کی سرحد سے کافی دور تھے. جبکہ وزیرستان جہاں پر ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, تو نہ صرف یہ کہ وہ افغانستان بلکہ اور بھی سرحدوں سے پاکستان کے ساتھ وہاں سے دہشت گرد اور اسلحہ, جیسے کہ پاکستان الزام لگاتا ہے کہ افغانستان میں موجود بہت ساری قوتیں, جن میں ان کا اشارہ زیادہ تر بھارت کی طرف ہوتا ہے کہ وہ بیت المحسود کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن ثابت نہیں ہوگا, اور بیت المحسود کے لوگ جو ہے پاکستان کے ان ایریاز میں جو افغانستان کے ساتھ ساتھ ہیں اپنے آپریشن کافی دیر تک جاری رکھیں گے.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ نے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں ہونے والی تحقیقات کے تعلق سے اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ تعاون کرے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر ناوی پیلائے نے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی کے ساتھ تعاون کرے. ناوی پیلائے نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ کا محاصرہ جاری رکھنے اور اس کی گزرگاہوں کو بند کرنے کے ذریعے اس علاقے کے فلسطینیوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دی ہیں, اور اس وقت غزہ کے باشندوں کو بہت ہی ابتر اور تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے. موصولہ رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کی جانب سے گولہ باری اور حملوں کا سلسلہ جاری ہے. فلسطینیوں پر حملوں کے سلسلے میں اسرائیلی حکومت کی بربریت اس حد تک عیاں ہے کہ حتی یورپی شخصیات نے بھی غزہ کا دورہ کرنے کے بعد صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی ہے. امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل کی بہت زیادہ حمایت کی تھی, لیکن انہوں نے بھی غزہ کا دورہ کرنے کے بعد 22 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کی. مشرق وسطی چار فریقی امن کمیٹی کے نمائندے اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے صہیونی حکومت کی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا. ٹونی بلیئر نے غزہ کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی, خصوصاً فلسطینیوں کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا. غزہ پر صہیونی حکومت کے 22 روزہ حملوں میں 1400 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 5000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. غزہ کا دورہ کرنے والے تمام افراد, خاص کر اقوام متحدہ کے حکام, اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم انسانی تاریخ کے بدترین مظالم ہیں. اس حقیقت کے باوجود صہیونی حکومت کو انسانی حقوق کے دفاع کا دعویٰ کرنے والی یورپی حکومتوں, خصوصاً امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے, اور اسی حمایت کی وجہ سے وہ فلسطینیوں پر اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے.
ناظرین, اب اسلامی جمہوری ایران کے 10ویں صدارتی انتخابات کا ذکر, جو ابھی بھی بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں شہ سرخیوں کی حیثیت رکھتا ہے. اتنے بڑے اور اتنے وسیع پیمانے پر اسلامی جمہوری ایران کے 10ویں صدارتی انتخابات میں عوام نے شرکت کی, اور جس طرح سے اسلامی نظام اور انقلاب کے اصولوں اور امنگوں کے لیے اپنی وفاداری کا اعلان کیا, اس سے دشمن دنگ رہ گیا. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسلامی جمہوری ایران میں معروف سیاسی جماعت حزب مؤتلف اسلامی کے مرکزی رہنما اور سیاسی امور کے ماہر جناب حمید رضا ترقی صاحب کو. ترقی صاحب, السلام علیکم. ترقی صاحب, اس مرتبہ کے جو صدارتی انتخابات ہیں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک عالمی برادری اور عالمی حلقوں کی توجہ اسی جانب مبذول ہیں، وہ کیا عوامل اور کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس مرتبہ کے صدارتی انتخابات کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی آپ کے خیال میں؟
ہمونطور کہ مردم عزیز دنیا،
جیسا کہ دنیا کے لوگ جانتے ہیں، گزشتہ 4 برسوں کے دوران جبکہ جناب احمدی نژاد کی حکومت ایران میں تھی، بہت سے بین الاقوامی مسائل سے یہ حکومت روبرو رہی، بہت سے بین الاقوامی معاملات کو اور بہت سے جو تغیرات جو عالمی سطح پر رونما ہوئے ان سب کو، امریکہ کے منصوبوں کو اس میں ناکام بنانے میں یہ حکومت کامیاب رہی ہے۔ عالمی رائے عامہ کے جو افکار ہیں امریکہ کے نسبت، اس میں تبدیلی آئی، اور امریکہ کی نسبت نفرت بھی کافی بڑھی ہے۔ خود امریکہ کے عوام حکومت کی تبدیلی پر مجبور ہوئے کہ ریپبلکن کے بجائے ڈیموکریٹس آئے وہاں حکومت پر۔ اب بھی امریکی عوام خارجہ پالیسی میں، اوباما کی خارجہ پالیسیوں میں تبدیلی کے منتظر ہیں۔ یہ جو تاثیر احمدی نژاد کی حکومت نے بین الاقوامی سطح پر جو اثرات مرتب کیے اور جو اس نے کامیابیاں حاصل کی کہ یہاں پر نظام پر عوام کا اعتماد بڑھا ہے اور اس نظام کو کافی استحکام ملا ہے، یہ تمام باتیں اس بات کا باعث بنی کہ جو ہمارے غیر ملکی دشمن ہیں وہ انتخابات سے پہلے ہی انہوں نے کوشش کی کہ انتخابات میں لوگ کم شرکت کریں، اور دوسرے پھر جب انتخابات کے جو تشہیرات کی آزاد جو فضا تھی اس سے بھی انہوں نے استفادہ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ مطلب ایک یلغار تشہیراتی ایران کے صدارتی انتخابات کے خلاف انہوں نے شروع کر رکھی تھی۔ لوگوں کو وہ تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک اعتدال پسند حکومت آئے جو امریکی مفادات کو اہمیت دے، اور اسی کے ساتھ وہ عوام میں اور اسلامی اقدار کے درمیان فاصلہ بھی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ دنیا کے لیے بڑی اہم بات تھی، جبکہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا۔ ہم کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ہماری قوم انقلابی اقدار کی پابند ہے اور اب بھی راہ انقلاب پر باقی رہنا چاہتی ہے۔
جناب ترقی صاحب، انتخابات کی اہمیت اپنی جگہ عالمی سطح پر، انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں ان کے اثرات کو عالمی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
نقطے بسیار خوبی رو اشارہ کردید،
بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ فطری طور پر جب ہمارے ملک کے عوام یہ ایک ریکارڈ جو قائم کیا ہے انتخابات میں شرکت کا، 40 ملین لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور اب اپنی پشت پناہی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے انقلاب کے، ڈیموکریسی کے لحاظ سے، دینی جمہوریت کے لحاظ سے ہمارے ملک کی پوزیشن بہت اعلیٰ، بہت ہی اچھی ہوئی، اور عوام کی جو پشت پناہی اس نظام کی، عوام کی جناب سے جو پشت پناہی کسی اور نظام کو اتنی نہیں حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ حکومت برسر اقتدار آئی ان انتخابات میں جس نے ماضی میں جو خارجہ پالیسی جاری رکھی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہی خارجہ پالیسی جو گزشتہ 4 برسوں کے دوران جاری رہی ہے وہی جاری رہے گی، اور دوسری بات یہ کہ ملک کے اندر جو سماجی انصاف کی وسعت اور عوام کی اقتصادی حالت کی میں بہتری اور اسلامی اصولوں پر عمل میں زیادہ تیزی آئے گی۔ جو اسلامی جمہوریہ ایران کا جو استحکام، اسلامی جمہوریہ ایران کے اثرات، اس کا اثر و رسوخ زیادہ بڑھے گا، اور جو ان حالات میں، ان انتخابات
کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے اور اسلامی جمہوریہ ایران کو جو پوزیشن حاصل ہوگی اور اس کا اثر و رسوخ جو بڑھے گا, ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں فطری طور پر عالمی امن کا لنگر بن سکتی تھیں اور دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کے پرچم کی علمداری اس طرف آ سکتی.
ترقی صاحب, یقینی طور پر انتخابی نتائج کے تعلق سے سب کا یہ کہنا ہے ایرانی قیادت کا کہ اصل فاتح اس کے ایرانی عوام ہیں. انتخابی نتائج کے تعلق سے کوشش کی گئی مغربی ذرائع ابلاغ کی طرف سے بالخصوص کہ اس میں ابہام پیدا کیا جائے, اختلاف پیدا کیا جائے انتخابی نتائج کے تعلق سے, تو اس کے عوامل اور محرکات اور مضمرات کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے کہ ایسا کیوں؟
خب ما بر اساس اطلاعی که از طراحی‌های دشمن,
دشمن کی منصوبہ بندی کی جو اطلاعات ہمیں حاصل ہوئی, ہمیں یہ پتا تھا کہ پہلے مرحلے میں یہ کوشش کریں گے کہ لوگ کم اس میں شرکت کریں اور اس کے بعد اگر عوام نے زیادہ شرکت کی تو ان کو اس امیدوار کی طرف لے جائیں جو ان کے نظریات کے قریب ہو, اور تیسرا یہ تھا کہ اگر اس اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو خود انتخابات کو اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج کریں. اس کی انہوں نے بہت پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی. بنابراین سب سے پہلے دنیا کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری قوم نے بہترین اور صحیح ترین الیکشن منعقد کیا. آپ دیکھیں کہ 40,000 نمائندے پولنگ بوتھوں پر صدارتی امیدواروں کی جانب سے موجود تھے اور بہت ہی دقیق ووٹنگ کا سسٹم تھا جس میں انتخابات کے صحیح اور شفاف ہونے میں کوئی ابہام نہیں ہے, اور اگر کچھ تھوڑی بہت عدم اعتماد بد اعتمادی اگر ہے تو جو قانونی مراکز ہیں ان کے ذریعے ان کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کا, لیکن انتخابات کے نتیجے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. بنابراین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ابہام پیدا کرنا انتخابات کے سلامتی کے بارے میں یہ دشمنوں کی شکست کا نتیجہ ہے جو اس کو ان انتخابات میں ملی ہے, اور اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتنی کوشش کی, اتنی سرمایہ کاری کی, اتنے برسوں تک کوشش کی اور انقلاب کے راستے کو بدل دے, لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. خوش قسمتی سے ہماری عوام نے بھرپور شرکت کی اور اعلیٰ ترین نصاب تک اپنی شرکت کو پہنچایا, اور انتخابات کے شفافیت اور انتخابات کا صحیح ہونا یہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے, اور نگہبان کونسل بھی اپنے نظریے کا اعلان کرے گی, اور اسی طرح سے جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے یہ انتخابات پر دوستوں کے لیے جشن ہوگا.
انتخابات جو تاریخ ساز انتخابات ہوئے گزشتہ جمعے کو نہ صرف ایران کے اندر ایرانی عوام کے لیے ایک جشن تھا بلکہ اسلامی نظام اور انقلاب کے چاہنے والوں کے لیے پوری دنیا میں ایک جشن کی حیثیت رکھتا ہے. آج رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمٰ سید علی خامنئی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں بہت سے اہم پہلوؤں کی طرف انتخابات کے تعلق سے اشارہ کیا, اور یہ بابر جو دنیا کو انتخابات کے تعلق سے مغربی ذرائع ابلاغ کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی باور کرانے کی یہ کہ انتخابات ایسے ہیں ویسے ہیں, اس پر خط بطلان کھینچا رہبر انقلاب اسلامی نے, تو ان کے جو آج کے خطاب ہیں آج کے بیانات ہیں اس کے بارے میں اگر آپ دو منٹ کے اندر کچھ کہنا چاہیں.
مقام معظم رہبری در خطبے امروزشون,
قائد انقلاب اسلامی نے آج اپنے خطبوں میں تین مخاطب تھے, ایک خود ایرانی قوم تھی, اور ایرانی قوم کا آپ نے شکریہ ادا کیا کہ اتنی وسیع شرکت کے ساتھ, معجزاسا شرکت کے ساتھ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ایران میں شرکت کی, اور کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ریفرنڈم میں 92% لوگوں نے شرکت کی تھی, اور اس الیکشن میں 85% لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے, اور اسی کے ساتھ لوگوں کے اندر جو جوش و جذبہ رہا ہے تشہیرات کے دوران، انتخابی تشہیرات کے دوران، اور لوگوں نے جو فعالانہ شرکت کی ہے اور بہت ہی دقیق انہوں نے امیدواروں پر نظر رکھی، اور انہوں نے بہرحال رہبر نے اس کی جو تعریف کی، اور رہبر نے اس بات کی بھی اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ چاروں امیدوار خود اس نظام کے اندر سے تھے، باہر سے نہیں تھے، اور تیسرا مخاطب آپ کے جو ہیں وہ سیاسی پارٹیاں تھیں، اور کے جو موجودہ حساس حالات میں جو تجزیہ و تحلیل کی بہت ہی وسیع اور بہت ہی گہری طاقت کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح اس کا تجزیہ کریں، دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک گہری بینش اور سیاسی بصیرت کی اساس پر ہمارے انتخابات کا جائزہ لیں، اور کوشش کریں کہ قانونی راستوں سے اس کا جائزہ لے، اور آخری مخاطب آپ کے عالمی سامراج یورپی ممالک تھے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اتنی آسانی سے ایران جو ہے ان کے ایران جارجیا نہیں ہے کہ ان کے نظریات سے متاثر ہو جائے گا، ایران مقتدر ہے اور مستحکم ہے۔
یقینی طور پر جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا آج کے نماز جمعہ کے خطبے میں کہ ایران ایک انتہائی مقتدر و توانا ملک ہے، اور اس کو کسی اور ملک کی طرح سے نہ دیکھا جائے اور نہ ہی اسے اس طرح کا تصور کیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔